الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عشر کے احکام درود پاک کی فضیلت رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عشر کا بیان۔ سوال، عشر کسے کہتے ہیں؟ جواب، زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اگائی جانے والی شے کی پیداوار پر جو زکات ادا کی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ سوال، زمین کی زکات کو عشر کیوں کہتے ہیں؟ جواب، زمین کی پیداوار کا عموماً دسواں 1/10 حصہ بطور زکات دیا جاتا ہے، اس لیے اسے عشر یعنی دسواں حصہ کہتے ہیں۔ عشر کے فضائل۔ سوال، عشر دینے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب، عشر کی ادائیگی کرنے والوں کو انعامات آخرت کی بشارت ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا۔ سورہ بقرہ میں ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائی 7 بالیں ہر بال میں 100 دانے اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک یعنی انعام ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ترغیب امت کے لیے کئی مقامات پر راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے کئی فضائل بیان کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکات دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو اور بلا نازل ہونے پر دعا اور تضرع یعنی گریہ و زاری سے استعانت یعنی مدد طلب کرو۔ اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مال کی زکات ادا کر دی بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے شر دور فرما دیا۔ عشر ادا نہ کرنے کا وبال۔ سوال، عشر ادا نہ کرنے کا کیا وبال ہے؟ جواب، عشر ادا نہ کرنے والے کے لیے قرآن پاک و احادیث مبارکہ میں سخت وعیدیں آئی ہیں، چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے:
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
ترجمہ کنز الایمان: اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سرکار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کو اللہ عز و جل مال دے اور وہ اس کی زکات ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر دو چتیاں ہوں گی، یعنی دو نشان ہوں گے. وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس زکات نہ دینے والے کی بانچیں پکڑے گا اور کہے گا: میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اس کے بعد نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی:
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
ترجمہ کنز الایمان: اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا. حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو قوم زکات نہ دے گی، اللہ عز و جل اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا. حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے، وہ زکات نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوتا ہے. کس پیداوار پر عشر واجب ہے؟ سوال: زمین کی کس پیداوار پر عشر واجب ہے؟ جواب: جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی پیداوار سے زمین کا نفع حاصل کرنا مقصود ہو، خواہ وہ غلہ، اناج اور پھل فروٹ ہوں یا سبزیاں وغیرہ. مثلا اناج اور غلہ میں گندم، جو، چاول، گنا، کپاس، جوار، دھان یعنی چاول، باجرا، مونگ پھلی، مکئی اور سورج مکھی، رائی، سرسوں اور لوسن وغیرہ. پھلوں میں خربوزہ، آم، امرود، مالٹا، لوکاٹ، سیب، چیکو، انار، ناشپاتی، جاپانی پھل، سنگترا، پپیتا اور ناریل. تربوزہ، فالسا، جامن، لیچی، لیمو، خوبانی، آڑو، کھجور، آلو بخارا، گرما، انانس، انگور اور آلوچا وغیرہ. سبزیوں میں ککڑی، ٹینڈا، کریلا، بھنڈی، توری، آلو، ٹماٹر، گھیا توری، سبز مرچ، شملہ مرچ، پودینا، کھیرا، ککڑی یعنی تر اور اروی، توریا، پھول گوبھی، بند گوبھی، شلگم، گاجر، چکندر، مٹر، پیاز، لہسن، پالک، دھنیا اور مختلف قسم کے ساگ اور میتھی اور بینگن وغیرہ. ان سب کی پیداوار میں سے عشر یعنی دسواں حصہ یا نصف عشر یعنی بیسواں حصہ واجب ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا:
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.
ترجمہ کنز الایمان: کھیتی کٹنے کے دن
اس کا حق ادا کرو۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں کہ اکثر مفسرین مثلا حضرت ابن عباس، طاووس، حسن، جابر بن زید اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہم کے نزدیک اس حق سے مراد عشر ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اس شے میں جسے زمین نے نکالا اس میں عشر یا نصف عشر ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن زمینوں کو دریا اور بارش سیراب کرے ان میں عشر یعنی دسواں حصہ دینا واجب ہے، اور جو زمینیں اونٹ کے ذریعے سیراب کی جائیں ان میں نصف عشر یعنی بیسواں حصہ واجب ہے۔ سوال، نصف عشر سے کیا مراد ہے؟ جواب، نصف عشر سے مراد بیسواں حصہ 120 ہے۔ شہد کی پیداوار پر عشر۔ سوال، عشری زمین میں جو شہد پیدا ہو کیا اس پر بھی عشر دینا پڑے گا؟ جواب، جی ہاں، کس پیداوار پر عشر واجب نہیں؟ سوال، کن فصلوں پر عشر واجب نہیں؟ جواب، جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی پیداوار سے زمین کا نفع حاصل کرنا مقصود نہ ہو ان میں عشر نہیں، جیسے ایندھن، گھاس، بید، سرکنڈا، جھاؤ یعنی وہ پودا جس سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں، کھجور کے پتے وغیرہ۔ ان کے علاوہ ہر قسم کی ترکاریوں اور پھلوں کے بیج کے ان کی کھیتی سے ترکاریاں مقصود ہوتی ہیں، بیج مقصود نہیں ہوتے، اور جو بیج دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں مثلا کندر، میتھی اور کلونجی وغیرہ کے بیج، ان میں بھی عشر نہیں ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں جو زمین کے تابع ہوں جیسے درخت، اور جو چیز درخت سے نکلے جیسے گوند، اس میں عشر واجب نہیں۔ البتہ اگر گھاس، بید، جھاؤ یعنی وہ پودا جسے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں وغیرہ سے زمین کے منافع حاصل کرنا مقصود ہو اور زمین ان کے لیے خالی چھوڑ دی تو ان میں بھی عشر واجب ہے۔ کپاس اور بینگن کے پودوں میں عشر نہیں، مگر ان سے حاصل کپاس اور بینگن کی پیداوار میں عشر ہے۔ عشر واجب ہونے کے لیے کم از کم مقدار۔ سوال، عشر واجب ہونے کے لیے غلہ، پھل اور سبزیوں کی کم از کم کتنی مقدار ہونا ضروری ہے؟ جواب، عشر واجب ہونے کے لیے ان کی کوئی مقدار مقرر نہیں، بلکہ زمین سے غلہ، پھل اور سبزیوں کی جتنی پیداوار بھی حاصل ہو اس پر عشر یا نصف عشر دینا واجب ہوگا۔ پاگل اور نابالغ پر عشر۔ سوال، اگر ان کی پیداوار کا مالک پاگل اور نابالغ ہو تو اس کو بھی عشر دینا ہوگا؟ جواب، عشر چونکہ زمین کی پیداوار پر ادا کیا جاتا ہے لہذا جو بھی اس پیداوار کا مالک ہوگا وہ عشر ادا کرے گا، چاہے وہ مجنون یعنی پاگل اور نابالغ ہی کیوں نہ ہو۔ قرض دار پر عشر۔ سوال، کیا قرض دار کو عشر معاف ہے؟ جواب، قرض دار سے عشر معاف نہیں، اس لیے اگر قرض لے کر زمین خریدی ہو یا کاشتکار پہلے سے مقروض ہو یا قرض لے کر کاشتکاری کی ہو، ان سب صورتوں میں قرض دار پر بھی عشر واجب ہے۔ علامہ عالم بن علاء الانصاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے برخلاف عشر مقروض پر بھی واجب ہوتا ہے۔ شرعی فقیر پر عشر۔ سوال، کیا شرعی فقیر پر بھی عشر واجب ہوگا؟ جواب، جی ہاں، شرعی فقیر پر بھی عشر واجب ہے، کیونکہ عشر واجب ہونے کا سبب زمین نامی یعنی قابل کاش سے حقیقتاً پیداوار کا ہونا ہے، اس میں مالک کے غنی یا فقیر ہونے کا کوئی اعتبار نہیں۔ عشر کے لیے سال گزرنا شرط ہے یا نہیں؟ سوال، کیا عشر واجب ہونے کے لیے سال گزرنا شرط ہے؟ جواب، عشر واجب ہونے کے لیے پورا سال گزرنا شرط نہیں، بلکہ سال میں ایک ہی کھیت میں چند بار پیداوار ہوئی تو ہر بار عشر واجب ہے۔ مختلف زمینوں کا عشر۔
سوال: مختلف زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے الگ الگ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، تو کیا ہر قسم کی زمین میں عشر یعنی دسواں حصہ ہی واجب ہوگا؟ جواب: اس سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ جو کھیت، بارش، نہر، نالے کے پانی سے قیمت ادا کیے بغیر سیراب کیا جائے، اس میں عشر یعنی دسواں حصہ واجب ہے۔ جس کھیت کی آب پاشی ڈول یا اپنے ٹیوب ویل وغیرہ سے ہو، اس پہ نصف عشر یعنی بیسواں حصہ واجب ہے۔ اگر نہر یا ٹیوب ویل وغیرہ کا پانی خرید کر آب پاشی کی ہو، یعنی وہ پانی کسی کی ملکیت ہے، اس سے خرید کر آب پاشی کی، جب بھی نصف عشر واجب ہے۔ اگر وہ کھیت کچھ دنوں بارش کے پانی سے سیراب کر دیا جاتا ہے اور کچھ دن ڈول یا اپنے ٹیوب ویل وغیرہ سے، تو اگر اکثر بارش کے پانی سے کام لیا جاتا ہے اور کبھی کبھی ڈول یا اپنے ٹیوب ویل وغیرہ سے، تو عشر واجب ہے، ورنہ نصف عشر واجب ہے۔ ٹھیکے کی زمینوں کا عشر۔ سوال: کیا ٹھیکے پر دی جانے والی زمین کی پیداوار پر بھی عشر ہوگا؟ جواب: جی ہاں، ٹھیکے پر دی جانے والی زمین کی پیداوار پر بھی عشر ہوگا۔ سوال: یہ عشر کون ادا کرے گا؟ جواب: اس عشر کی ادائیگی کاشتکار پر واجب ہوگی۔ اگر خود فصل نہ ہوئی تو عشر کس پر ہے؟ سوال: اگر زمین کا مالک خود کھیتی باڑی میں حصہ نہ لے بلکہ مزارعوں سے کام لے، تو عشر مزارے پر ہوگا یا مالک زمین پر؟ جواب: اس سلسلے میں دیکھا جائے گا کہ اگر مزارے سے مراد وہ ہے جو زمین بٹائی پر لیتا ہے، یعنی پیداوار میں سے آدھا یا تیسرا حصہ وغیرہ مالک زمین کا، اور بقیہ مزارے کا ہو، تو اس صورت میں دونوں پر ان کے حصے کے مطابق عشر واجب ہوگا۔ صدر شریعہ بدر طریقہ مولانا امجد علی آدمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہر شریعت میں فرماتے ہیں: عشری زمین بٹائی پر دی تو عشر دونوں پر ہے، اور اگر مزارے سے مراد وہ ہے کہ جس کو مالک زمین نے زمین اجارے پر دی، مثلا فی ایکڑ 50,000 روپیہ، تو اس صورت میں عشر مزارے پر ہوگا، مالک زمین پر نہیں۔ مشترکہ زمین کا عشر۔ سوال: جو زمین کسی کی مشترکہ ملکیت ہو تو عشر کون ادا کرے گا؟ جواب: عشر کی ادائیگی میں زمین کا مالک ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ پیداوار کا مالک ہونا شرط ہے، اس لیے جو جتنی پیداوار کا مالک ہوگا وہ اس پیداوار کا عشر ادا کرے گا۔ فتاوی شامی میں ہے کہ عشر واجب ہونے کے لیے زمین کا مالک ہونا شرط نہیں، بلکہ پیداوار کا مالک ہونا شرط ہے، کیونکہ عشر پیداوار پر واجب ہوتا ہے نہ کہ زمین پر، اور زمین کا مالک ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ گھریلو پیداوار پر عشر۔ سوال: گھر یا قبرستان میں جو پیداوار ہو اس پر عشر ہوگا یا نہیں؟ جواب: گھر یا قبرستان میں جو پیداوار ہو اس میں عشر واجب نہیں ہے۔ عشر کی ادائیگی سے پہلے اخراجات الگ کرنا۔ سوال: کیا عشر کل پیداوار سے ادا کیا جائے گا یا اخراجات وغیرہ نکال کر بقیہ پیداوار سے ادا کیا جائے گا؟ جواب: جس پیداوار میں عشر یا نصف عشر واجب ہو اس میں کل پیداوار کا عشر یا نصف عشر لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ زراعت، ہل، بیل، حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والوں کی اجرت یا بیج، کھاد اور ادویات وغیرہ کے اخراجات نکال کر باقی کا عشر یا نصف عشر دیا جائے۔ سوال: حکومت کو جو مال گزاری دی جاتی ہے، کیا اسے بھی پیداوار سے نہیں نکالا جائے گا؟ جواب: جی نہیں، اس مال گزاری کو بھی پیداوار سے الگ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے بھی شامل کر کے عشر کا حساب لگایا جائے گا۔ عشر کی ادائیگی۔ سوال: عشر کب ادا کرنا ہوگا؟ جواب: جب پیداوار حاصل ہو جائے، یعنی فصل پک جائے یا پھل نکل آئے اور نفع اٹھانے کے قابل ہو جائیں، تو عشر واجب ہو جائے گا۔ فصل کاٹنے یا پھل توڑنے کے بعد حساب لگا کر عشر ادا کرنا ہوگا۔ عشر پیشگی ادا کرنا۔ سوال: کیا عشر پیشگی طور پر ادا کیا جا سکتا ہے؟ جواب:
اس کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر ون، جب کھیتی تیار ہو جائے تو اس کا عشر پیشگی دینا جائز ہے۔ نمبر ٹو، کھیتی بونے اور ظاہر ہونے کے بعد ادا کیا تو بھی جائز ہے۔ نمبر تھری، اگر بونے کے بعد اور ظاہر ہونے سے پہلے ادا کیا تو اظہر یعنی زیادہ ظاہر یہ ہے کہ پیشگی ادا کرنا جائز نہیں۔ نمبر فور، پھلوں کے ظاہر ہونے سے پہلے دیا تو پیشگی دینا جائز نہیں اور ظاہر ہونے کے بعد دیا تو جائز ہے۔ مدینہ، اگرچہ ذکر کی گئی بعض صورتوں میں پیشگی عشر ادا کرنا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ پیداوار حاصل ہونے کے بعد عشر ادا کیا جائے۔ پھل ظاہر ہونے اور کھیتی تیار ہونے سے مراد۔ سوال، پھل ظاہر ہونے اور کھیتی تیار ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد یہ ہے کہ کھیتی اتنی تیار ہو جائے اور پھل اتنے پک جائیں کہ ان کے خراب ہونے یا سوکھ جانے وغیرہ کا اندیشہ نہ رہے، اگرچہ توڑنے یا کاٹنے کے قابل نہ ہوئے ہوں۔ پیداوار بیچ دی تو عشر کس پر ہے؟ سوال، پھل ظاہر ہونے اور کھیتی تیار ہونے کے بعد پھل بیچے تو عشر بیچنے والے پر ہوگا یا خریدنے والے پر؟ جواب، ایسی صورت میں عشر بیچنے والے پر ہوگا۔ پیداوار بیچ دی تو عشر کس پر ہے؟ سوال، پھل ظاہر ہونے اور کھیتی تیار ہونے کے بعد پھل بیچے تو عشر بیچنے والے پر ہوگا یا خریدنے والے پر؟ جواب، ایسی صورت میں عشر بیچنے والے پر ہوگا۔ عشر کی ادائیگی میں تاخیر۔ سوال، عشر ادا کرنے میں تاخیر کرنا کیسا؟ جواب، عشر پیداوار کی زکات کا نام ہے، اس لیے جو احکام زکات کی ادائیگی کے ہیں وہی احکام عشر کی ادائیگی کے بھی ہیں، اس لیے بغیر مجبوری کے اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا گناہگار ہے اور اس کی شہادت یعنی گواہی مقبول نہیں۔ سوال، اگر کوئی عشر واجب ہونے کے باوجود ادا نہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب، جو خوشی سے عشر نہ دے تو بادشاہ اسلام جبرن یعنی زبردستی اس سے عشر لے سکتا ہے، اور اس صورت میں بھی عشر ادا ہو جائے گا مگر ثواب کا مستحق نہیں، اور خوشی سے ادا کرے تو ثواب کا مستحق ہے۔ مدینہ، یاد رہے کہ زبردستی عشر وصول کرنا بادشاہ اسلام ہی کا کام ہے، عام لوگوں کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ ایسی صورت حال میں اسے عشر ادا کرنے کی ترغیب دی جائے اور رب تعالیٰ کی ناراضگی کا احساس دلایا جائے، ایسے لوگوں کو یہ رسالہ پڑھنے سننے کے لیے تحفتاً پیش کرنا بے حد مفید ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ عشر ادا کرنے سے پہلے پیداوار کا استعمال۔ سوال، کیا عشر ادا کرنے سے پہلے پیداوار استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، جب تک عشر ادا نہ کر دے یا پیداوار سے عشر الگ نہ کر لے، اس وقت تک پیداوار میں سے کچھ بھی استعمال کرنا جائز نہیں، اور اگر استعمال کر لیا تو اس میں جو عشر کی مقدار بنتی ہے اتنا تاوان ادا کرے، البتہ تھوڑا سا استعمال کر لیا تو معاف ہے۔ عشر دینے سے پہلے فوت ہو گیا تو؟ جس پر عشر واجب ہو اور وہ فوت ہو جائے اور پیداوار بھی موجود ہے تو کیا اس میں سے عشر دیا جائے گا؟ جواب، ایسی صورت میں اگر پیداوار موجود ہو تو اس پیداوار میں سے عشر دیا جائے گا۔ عشر میں رقم دینا۔ سوال، کیا عشر میں صرف پیداوار ہی دینی ہوگی یا اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے؟ جواب، موجودہ فصل میں سے جس قدر غلہ یا پھل ہوں ان کا پورا عشر علیحدہ کرے یا اس کی پوری قیمت بطور عشر دے، دونوں طرح سے جائز ہے۔ اگر طویل عرصے سے عشر ادا نہ کیا ہو تو؟ سوال، اگر کئی سال عشر ادا نہ کیا ہو تو کیا کیا جائے؟ جواب، عشر کی عدم ادائیگی پر توبہ کرے اور سابقہ سالوں کے عشر کا حساب لگا کر بقدر استطاعت ادا کرتا رہے۔ اگر فصل ہی کاشت نہ کی تو؟ سوال، اگر زراعت پر قادر ہونے کے باوجود کسی نے فصل کاشت نہیں کی تو کیا اس صورت میں بھی اس پر عشر واجب ہوگا؟ جواب: اگر کسی نے زراعت پر قادر ہونے کے باوجود فصل کاشت نہیں کی تو پیداوار نہ ہونے کی بنا پر اس پر عشر کی ادائیگی واجب نہیں، کیونکہ عشر زمین پر نہیں اس کی پیداوار پر واجب ہوتا ہے۔ فصل ضائع ہونے کی صورت میں عشر۔ سوال: اگر کسی وجہ سے فصل ضائع ہو گئی تو عشر واجب ہوگا؟ جواب: کھیت بویا مگر پیداوار ضائع ہو گئی، مثلا کھیتی ڈوب گئی یا جل گئی یا سردیوں اور لو سے جاتی رہی، تو ان سب صورتوں میں عشر ساقط ہے، جبکہ کل جاتی رہی اور اگر کچھ باقی ہے تو اس باقی کا عشر لیں گے، اور اگر جانور کھا گئے تو عشر ساقط نہیں، اور عشر ساقط ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے بعد اس سال کے اندر اس میں دوسری زراعت تیار نہ ہو سکے، اور یہ بھی شرط ہے کہ توڑنے یا کاٹنے سے پہلے ہلاک ہو، ورنہ ساقط نہیں۔ عشر کس کو دیا جائے؟ سوال: عشر کسے دیا جائے؟ جواب: عشر چونکہ کھیت کی پیداوار کی زکات کا نام ہے، اس لیے جن کو زکات دی جا سکتی ہے ان کو عشر بھی دیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کو زکات دی جا سکتی ہے: نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 عامل، نمبر 4 رقاب، نمبر 5 غارم، نمبر 6 فی سبیل اللہ، نمبر 7 ابن السبیل یعنی مسافر۔ وضاحت: فقیر وہ جو مالک نصاب نہ ہو۔ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو یا اتنی مالیت کا ضروریات زندگی سے زائد سامان ہو، اور اس پر اللہ تعالی یا بندوں کا اتنا قرض نہ ہو کہ جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ مدینہ: ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی و دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کے قرض سے مراد سابقہ زکات یا قربانی واجب ہونے کے باوجود نہ کرنے کی صورت میں جانور کی قیمت صدقہ کرنا ہے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے بھی اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ عامل: عامل وہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکات اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو۔ مدینہ: صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بار شریعت میں فرماتے ہیں کہ عامل اگرچہ غنی ہو اپنے کام کی اجرت لے سکتا ہے، اور ہاشمی ہو تو اس کو مال زکات میں سے دینا بھی ناجائز اور اسے لینا بھی ناجائز، ہاں اگر کسی اور مد یعنی ضمن میں دیں تو لینے میں حرج نہیں، لیکن فی زمانہ شرعی عامل موجود نہیں ہے۔ رقاب: رقاب سے مراد مکاتب غلام ہے۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس سے اس کے آقا نے اس کی آزادی کے لیے کچھ قیمت ادا کرنا طے کی ہو۔ فی زمانہ رقاب موجود نہیں۔ غارم: غارم سے مراد مقروض ہے، یعنی اس پر اتنا قرض ہو کہ اسے نکالنے کے بعد زکات کا نصاب باقی نہ رہے، اگرچہ اس کا دوسروں پر قرض باقی ہو مگر لینے پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا، اس کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کوئی شخص محتاج ہے اور یہ جہاد میں جانا چاہتا ہے، اس کے پاس سواری اور زادہ راہ نہیں ہے، تو اسے مال زکات دے سکتے ہیں کہ یہ راہ خدا عز و جل میں دینا ہے، اگرچہ وہ کمانے پر قادر ہو۔ نمبر 2 کوئی حج کے لیے جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس زادہ راہ نہیں، اس کو زکات دے سکتے ہیں، لیکن اسے حج کے لیے لوگوں سے سوال کرنا جائز نہیں۔ نمبر 3 طالب علم: طالب علم علم دین پڑھتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے، اس کو بھی دے سکتے ہیں کہ یہ رائے خدا عز و جل میں خرچ کرنا ہے، بلکہ طالب علم سوال کر کے بھی مال زکات لے سکتا ہے اگرچہ وہ کمانے پر قدرت رکھتا ہو۔ نمبر 4، اسی طرح ہر نیک کام میں مال زکات استعمال کرنا فی سبیل اللہ، یعنی اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ مال زکات اور عشر میں دوسرے کو مالک کر دینا ضروری ہے، بغیر مالک کیے زکات ادا نہیں ہو سکتی۔ ابن سبیل یعنی وہ مسافر، یہاں مسافر سے مراد شرعی مسافر ہے، اور شرعی مسافر وہ ہے جو تقریباً 92 کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جس کے پاس سفر کی حالت میں مال نہ رہا یہ زکات لے سکتا ہے، اگرچہ اس کے گھر میں مال موجود ہو مگر اسی قدر لے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، زیادہ کی اجازت نہیں۔ مدینہ۔ نمبر 1، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی آدمی رحمت اللہ تعالی علیہ بحر شریعت میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی نسبت یہ بیان کیا گیا کہ انہیں زکات دے سکتے ہیں، ان سب کا فقیر ہونا شرط ہے، سوائے عامل کے کہ اس کے لیے فقیر ہونا شرط نہیں۔ اور ابن السبیل یعنی مسافر اگرچہ غنی ہو، اس وقت فقیر کے حکم میں ہے، باقی کسی کو جو فقیر نہ ہو زکات نہیں دے سکتے۔ مدینہ۔ نمبر 2، زکات دینے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو عشر کو ان تمام افراد میں تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دے، اور اگر چاہے تو کسی ایک ہی کو دے دے۔ اگر مالی زکات اتنا ہے کہ بقدر نصاب نہیں ہے تو ایک ہی شخص کو دے دینا افضل ہے، اور اگر بقدر نصاب ہے تو ایک ہی شخص کو دے دینا مکروہ ہے، لیکن زکات بہرحال ادا ہو جائے گی۔ ہاں اگر وہ شخص غارم یعنی قرض دار ہے تو اس کو اتنا دے دینا کہ قرض نکال کر کچھ نہ بچے یا نصاب سے کم بچے، بلا کراہت جائز ہے۔ جن کو عشر نہیں دے سکتے۔ سوال، وہ کون سے لوگ ہیں جن کو عشر نہیں دے سکتے؟ جواب، عشر چونکہ کھیت کی پیداوار کی زکات کا نام ہے، اس لیے جن کو زکات نہیں دے سکتے ان کو عشر بھی نہیں دے سکتے۔ مثلا نمبر 1، بنی ہاشم کو زکات نہیں دے سکتے، چاہے دینے والا ہاشمی ہو یا غیر ہاشمی۔ بنی ہاشم سے مراد حضرت علی و جعفر و عقیل اور حضرت عباس و حارث بن عبد المطلب کی اولادیں ہیں۔ نمبر 3، اپنی اصل یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، اور جن کی اولاد میں یہ یعنی زکات دینے والا ہے، اور اپنی اولاد مثلا بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ کو زکات نہیں دے سکتے۔ نمبر 4، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اگر شوہر طلاق دے چکا ہو اور عورت عدت میں ہو تو شوہر اسے زکات نہیں دے سکتا، اور اگر عدت گزر چکی ہو تو زکات دے سکتا ہے۔ امام مسجد کو عشر دینا۔ سوال، کیا امام مسجد کو عشر دیا جا سکتا ہے؟ جواب، امام صاحب اگر شرعی فقیر نہ ہوں یا سید صاحب ہوں تو ان کو عشر نہیں دیا جا سکتا، اور اگر وہ شرعی فقیر ہوں اور سید زادے نہ ہوں تو اس کو عشر دیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر وہ عالم ہوں تو انہی کو دینا افضل ہے، مگر عالم کو دیتے وقت اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ اس کا احترام پیش نظر ہو اور دینے والا ادب کے ساتھ دے، جیسے چھوٹے بڑوں کو کوئی چیز نظر کرتے ہیں، اور معاذ اللہ عز و جل عالم دین کو دیتے وقت اگر حقارت دل میں آئی تو یہ ہلاکت بلکہ بہت بڑی ہلاکت ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ فقیر عالم پر صدقہ کرنا جاہل فقیر پر صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ سوال، امام مسجد کو بطور اجرت عشر دینا کیسا؟ جواب، امام مسجد کو حیلہ شرعی کے بغیر بطور اجرت عشر دینا جائز نہیں، کیونکہ مسجد مصارف زکات میں سے نہیں ہے، اور عشر کے احکام وہی ہیں جو زکات کے ہیں۔ مدینہ۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی
زکات و عشر کا شرعی ہیلا کرنے کا طریقہ۔ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیر کو زکات کی رقم کا مالک کر دیں اور وہ تعمیر مسجد وغیرہ میں صرف کرے، اس طرح ثواب دونوں کو ہوگا۔ مزید تفصیل کے لیے رسالہ قضا نمازوں کا طریقہ از امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری مدظ اللہ العالی کا مطالعہ کریں۔ خریف کی فصلیں، سبزیاں اور پھل۔ خریف، خریف اس سے مراد موسم گرما کی فصلیں ہیں جن کی کاشت موسم گرما کے آغاز میں مارچ تا جون، جبکہ کٹائی موسم گرما کے اختتام اور خزاں میں اگست تا نومبر ہوتی ہے۔ خریف کی اہم فصلیں کپاس، جوار، دھان یعنی چاول، باجرا، مونگ پھلی، مکئی، کماد یعنی گنا اور سورج مکھی خریف کی اہم فصلیں ہیں۔ دالوں میں دال مونگ، دال ماش اور لوبیا خریف میں کاشت ہوتی ہیں۔ سبزیاں، گرمیوں میں کدو شریف، ٹنڈا، کریلا، بھنڈی، توری، آلو، ٹماٹر، گھیا توری، سبز مرچ، شملہ مرچ، پودینہ، کھیرا، ککڑی یعنی تر اور اروی شامل ہیں۔ پھل، موسم گرما میں خربوزہ، تربوز، آم، فالسا، جامن، لیچی، لیمو، خوبانی، آڑو، کھجور، آلو بخارا، گرما، انانس، انگور اور آلوچہ شامل ہیں۔ ربی کی فصلیں، سبزیاں اور پھل۔ ربی اس سے مراد موسم سرما کی فصلیں ہیں جن کی کاشت موسم سرما کے آغاز میں اکتوبر سے دسمبر تک ہوتی ہیں اور کٹائی موسم سرما کے اختتام اور موسم بہار میں جنوری تا اپریل ہوتی ہے۔ ربی کی اہم فصلیں، ربی کی اہم فصلوں میں گندم، چنا، جو، برسیم، توریا، رائی، سرسوں اور لوسن ہیں، اور دالوں میں مسور کی دال ربی کی اہم فصل ہے۔ سبزیاں، پھول گوبھی، بند گوبھی، شلگم، گاجر، چکندر، مٹر، پیاز، لہسن، مولی، پالک، دھنیا اور مختلف قسم کے ساگ اور میتھی شامل ہیں۔ پھل، ربی کے پھلوں میں مالٹا، لوکاٹ، بیر، امرود، سیب، چیکو، انار، ناشپاتی، آم، لوک یعنی جاپانی پھل، سنگترا، پپیتا اور ناریل شامل ہیں۔ عموماً شہد بھی ربی کی فصل کے ساتھ ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجیے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی 106 سے زیادہ شعبہ جات میں مدنی کام کر رہی ہے۔ برائے کرم اپنی زکات و عشر اور صدقات و خیرات دعوت اسلامی کو دینے کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں پر بھی انفرادی کوشش فرما کر ان کے زکات و عشر اور دیگر عطیات دعوت اسلامی کے مدنی مرکز پر پہنچا کر یا کسی ذمہ دار اسلامی بھائی کو دے کر یا مدنی مرکز پر فون کر کے کسی اسلامی بھائی کو طلب فرما کر انہیں عنایت فرما دیجئے۔ اللہ عز و جل آپ کا سینہ مدینہ بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی، پاکستان۔ فون 02111-26-2592 www.dawatislami.net www.dawatislami.organization